خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، حرم شریف کی پاک زمین سے الحمدللہ اللہ جل شانہ کے کلام کے ان پاک کلمات سے آپ کے لیے بیان کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سمجھنے، حق پر چلنے، حق کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے ہماری ضرورتوں کو، چاہے وہ ہماری ضرورت جسمانی ہے یا ہماری روحانی ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے پورے اسباب بھیج دیے ہیں، اور ساتھ ہی نظام ہدایت کا ایک منظم سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور پھر اس نظام ہدایت کے سلسلے میں مزید سلسلے ملتے جاتے ہیں جو مختلف حالات کے مطابق، مختلف ملکوں کے مطابق، مختلف لوگوں کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن سب کی بنیاد کم از کم ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ وہی جو اللہ جل شانہ نے جو بھیجا ہے. ہمارے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب ابقات میں تجلی اعظم اور پھر تجلی جو عرش کے اوپر ہوتی ہے، اس سے پھر جو مختلف استعدادوں کے مطابق جو اس میں تبدیلی ہوتی ہے، اثرات چیزیں لیتے ہیں، اس کی تفصیل اسی قسم کی ہے. مثلا سورج کی روشنی تو بالکل ایک ہی ہے، لیکن وہ مختلف چیزوں پہ پڑتی ہے تو چیزیں ان سے مختلف اثر لے رہے ہوتے ہیں. اب پتوں کے اوپر پڑتی ہے تو اس کا کلوروفل اس کا مثال مل کر باقاعدہ اس سے شوگر بناتا ہے، یہ بھی سورج کی روشنی. اور اس طریقے سے پانی پہ پڑتی ہے تو پانی گرم ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ، اور لوہے پہ پڑتی ہے تو لوہا گرم ہوتا ہے لیکن جلدی جلدی. اس طریقے سے کہیں سے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں جذب ہو رہی ہوتی ہے، ہاں جی کہیں کچھ تعامل کرتی ہے، تو یہ مختلف جو استعدادیں ہیں چیزوں کی، ان کے مطابق یہ روشنی اپنا کام کرتی جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کی طرف سے جو تجلی ہے وہ مختلف حالات اور مختلف شخصیات اور مختلف واقعات کے مطابق مختلف کمبینیشن بناتے ہوئے اثر کرتی جاتی ہے. تو نظام ہدایت جو ہے یہ بھی اسی قسم کی ہے کہ یہ اس کی بنیاد ایک ہے، لیکن ہر جگہ اس کے اثرات الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور ظاہر اس کے مطابق یعنی مزید تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ شمس کی یہ آیت المبارکہ دو تلاوت کی ہے، جس میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کے رذائل کو دبائے، نفس کو رذائل سے پاک کر دیا، اور یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جن نے اپنے رذائل کو اس طرح یعنی چھوڑ دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، جو اس کے تقاضے تھے اس کے مطابق وہ چلتا رہا. یہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے. اب ظاہر ہے ایک شخص ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے اوپر مچھر بیٹھا ہوا ہے، میرے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، میرے اوپر سانپ آ رہا ہے، میرے اوپر بچھو چڑھ رہا ہے، میرے اوپر کیا ہے، میرے اوپر، وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا. تو اب ظاہر ہے اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وہ اپنے آپ کو اگر ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اس کا سینس ہے کہ مجھے چیزیں جو نقصان پہنچے اس سے میں بچ جاؤں، تو اس کا پھر ہیلپ کیا جا سکتا ہے. تو ہیلپ کرنے کے مختلف ظاہر مطلب طریقے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ انسان کے اوپر جو روحانی بلائیں ہیں جو مطلب اثر انداز ہوتی ہیں, اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. مثلا ایک شخص ہے, اس کے اندر تکبر ہے, اس کے اندر لالچ ہے, اس کے اندر جو ہے نا مطلب بدنظمی ہے, اس کے اندر جو ہے نا مطلب یعنی ریا ہے یا اور حسد ہے, کینہ ہے, اس قسم کی بلائیں ہیں. یہ بلائیں کیا کر رہی ہے؟ ان کو نقصان پہنچا رہی ہے. ہاں البتہ ایسے نقصان پہنچا رہی ہے کہ کچھ حصہ اس کا ظاہر ہو جاتا ہے ادھر دنیا میں, لیکن اس کا اصل اثر جو ہے نا وہ معاشرے میں ظاہر ہوگا. یہاں جو کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یا کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ نقصان ظاہر ہو جاتا ہے. مثلا کسی کو غصے کی وجہ سے مارا تو وہ ظاہر ہے. اس طریقے سے تکبر کی وجہ سے کسی کو کم سمجھا, اس کو گالی دی یا اس کو حقیر سمجھ کر دتکارا, تو یہ ظاہر ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرے کے اندر جو اس قسم کے مسائل تو پیش آتے ہیں, یعنی لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. ہاں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کیا کر رہا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, لوگ ویسے ہی میرے خلاف ہیں. ہاں جی, یہ بات اس طرح ہوتی ہے. تجال عرفانہ بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا یہ میں کیا کر رہا ہوں, لوگ میرے مجھ سے کیوں ناراض ہیں, بلکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی جو روحانی پوزیشن ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی ہے, روحانی پوزیشن اعمال کے لیے بھی ہے. ہاں جی, اور روحانی پوزیشن اصلاح کے لیے بھی ہے. یا جس قسم کی روحانی پوزیشن ہوتی ہے اس کے مطابق وہ رسپانس دیتا ہے. ہاں جی, روحانیت کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کی. اس وجہ سے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا کہ میں بیمار ہوں, یہ بھی تو ایک علاج ہے. علاج کا پہلا حصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیمار ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں. ہاں جی, وہ مثلا ہیپاٹائٹس کا مرض ہے, یہ ایسا عجیب مرض ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہے تو اس کو اتنا آسانی سے پتہ نہیں چلتا. عین ممکن ہے کہ بہت ہی لیٹر سٹیج میں جب اس کے اثرات بہت ہی زیادہ واضح ہو جائیں پھر ان کو پتہ چل جائے, اور وہ بھی ڈاکٹر لوگ پھر بتاتے ہیں, ٹیسٹ کروا کے ان کو بتاتے ہیں کہ تمہیں تو فلاں چیز ہے. لیکن ویسے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, بدنظمی ہے, یہ ہے, وہ ہے, جلن ہے, فلاں چیز کا ہے, یہ وہ, اس قسم کی چیزوں کو لیتا رہتا ہے. لیکن بعد میں جب ٹیسٹ وغیرہ کلیئر ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے نہیں, یہ چیزیں تو عام لوگ بھی کہتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے, اس کو جو ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کا پتہ جب چل جاتا ہے پھر مان لیتا ہے. تو اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان روحانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے لیکن اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ وہ کسی روحانی معالج کے پاس نہ چلا جائے. ہاں جی, روحانی شیخ مطلب روحانی معالج شیخ کے پاس نہ جائے اس وقت اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورت میں ظاہر وہ پہلا مرحلہ اس کو جو طے کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائگنوسس معلوم ہو جائے کہ آخر اس کو ہے کیا. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو رذائل ہوتے ہیں وہ ہے کیا, رذائل کا میں نے کچھ تفصیل تو بتا دی, باقی تفصیل بڑی لمبی ہے. ان رذائل کو جب دور کیا جاتا ہے تو اس سے فضائل وجود میں آ جاتے ہیں. فضائل وجود میں آ جاتے ہیں. فضائل کیا چیزیں؟ ہم مثال کے طور پر ہرس ہے, یہ ایک رذیلہ ہے, بلکہ ام الامراض اس کو کہتے ہیں. اب یہ رذیلہ اگر کسی کے اندر ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس کو لاحق ہوتے ہیں. مثلا وہ سمجھتا ہے کہ ساری دولت میرے پاس جمع ہونی چاہیے, تو دولت تو محدود ہے. تو جب یہ کہتا ہے کہ سب دولت میرے پاس جمع ہونا چاہیے تو آخر ان سے چینے گا جن کے پاس, جن دوسروں کے پاس ہے. تو اس کی وجہ سے پھر نقصان تو ہوگا. ہاں جی, مطلب ظاہر ہے دوسرے لوگوں سے ناراض تو ہوں گے, لڑائیاں تو ہوں گی, مسائل تو پیدا ہوں گے. سود بھی اس سے پیدا ہوتا ہے, رشوت بھی اس سے پیدا ہوتا ہے, ہاں جی جوا بھی اس سے پیدا ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو غلط طریقے ہیں پیسے کمانے کے, وہ حرص سے پیدا ہو رہے ہیں. اس طریقے انسان کو کھانے کا حرص ہو. اب یہ بوفے کا نظام جو ہے نا, اس کا بہترین نمونہ ہے. یہ جو بوفے کے جو اخراجات ہوتے ہیں, وہ ہوٹل تین گنا بتاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت سارا کھانا ضائع ہوگا. کیوں ضائع ہوگا؟ ہر پلیٹیں لگی پڑی ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ مطلب جو ہے نا کھانوں کی وہ پڑے ہوتے ہیں, برتن ڈونگے وغیرہ وہ پڑے ہوتے ہیں. اب اس سے انسان اپنی حرص کے مطابق لیتے, اپنے ضرورت کے مطابق نہیں لیتا, اپنے حرص کے مطابق لیتا. تو اب حرص کے مطابق جب لیتا ہے تو اس نے پھر تو کبھی بھی نہیں ہونا, پھر کہ چلو جی ادھر ادھر شرما شرمی ایک پلیٹ پہ گزارا کر لیتے ہیں, ایک پلیٹ اچھی طرح بھر لیتے ہیں. ہاں جی, پھر اس کے بعد پورا ختم تھوڑا کر سکتے ہیں, اگر پلیٹ تو محدود ہے, ختم نہیں کر سکتے تو بس کسی جگہ پر وہ اس کو رکھ لیتے. اس طریقے سے کھانا ضائع ہو جاتا ہے. اب اگر ایک شخص اتنا لیتا جتنا وہ کھا سکتے, بے شک دوبارہ لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, پابندی تو نہیں تھی, لیکن حرص کے مجبور ہو کر انسان اس بد معاملگی پر اترتا ہے, اتراتا ہے. اور ہم دیکھتے کہ اچھے اچھے خاصے شرفا مطلب اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز کی پرواہ نہیں. یہ اصل میں ایک صرف ڈسپلے ہے, ایک ہاں جی وہ ایک خاتون کسی اس قسم کے فنکشن میں دوسری خاتون سے کہنے لگی کہ بہن میں تک گئی, تو انہوں نے کہا کیا کرتے کرتے ہیں, ظاہر ہے آپ کو تو ادھر خادم چاکر سارا کچھ ہیں, تو آپ کیا کرتے کرتے تک گئی؟ انہوں نے کہا کھاتے کھاتے. ہاں جی, تو مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی انسان اس حد تک بحث ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہے اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے. یہ بعض مطلب جو فنکشنز ہوتے ہیں, ان فنکشنوں میں کھانا ایک جگہ رکھا ہوتا ہے, اور پھر مختلف لوگ سارے لوگ جب اٹھ کے آتے ہیں تو اس کے اوپر ایک مطلب پورا ایک پینک ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں بیان کے لیے گیا تھا کسی پنجاب کی جگہ پہ, تو وہاں یہ رواج ہے کہ وہ یہ لنگر وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. ہاں جی, لوگ ذرا ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہیں. تو میرے بیان جو ہے وہ مطلب جاری تھا کہ درمیان میں ایک شور سا مچ گیا. جی لوگ جو ہے نا ایک طرف مطلب جو ہے نا وہ جو ہے پتہ نہیں کیا کوئی آ گیا ہے, کیا ہے وہ پتہ چلا کہ لنگر آ گیا تھا. ہاں جی, تو بس اصل آئٹم تو یہ ہوتا ہے, تو ظاہر مطلب لوگ کا جو ہے نا مطلب خیال اس کی طرف, بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ ایک تو ہوتا ہے نا شادی کے موقع پہ, خوشی کے موقع پہ مطلب کھانا کھلانا, ایک ہوتے ہیں فوتگی کے موقع پہ بھی جو اس میں کل ہوتا ہے یا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کھانا کھلایا جاتا ہے. تو کچھ ایسے لوگ کو بٹھائے ہوتے ہیں جو لوگ کو مشغول رکھتے ہیں, تاکہ جو ہے نا کھانا آنے میں اگر دیر ہو تو لوگ ناراض نہ ہو, کیونکہ اصل آئٹم تو وہ ہے, باقی چیزیں تو بعد کی باتیں ہیں. تو بعض لوگ ذرا منہ پٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی لو جی بھائی اب اصل آئٹم آ گیا, جی بات ختم ہو گئی. اس قسم کی بارشیں جی ہوا ہے میرے سامنے کوئی. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ظاہر مطلب یہ اتنی بے شرمی, انسان حیران ہو جاتا ہے بھائی اصل آئٹم کا مطلب کیا ہے, آپ کھانے کے لیے آئے, کھانا آپ کو گھر میں نہیں ملتا تھا. ہاں لیکن یہ مطلب ظاہر ایک حرص ہے, ایک مصیبت ہے, مطلب جو چیز ہوتی ہے انسان کو بے شرم کر دیتی. ہاں جی, اس طریقے سے یہ تو ایک حرص ہو گیا کھانے کا, ایک حرص ہو گیا عزت کا. یعنی سب سے زیادہ عزت مند ہو مطلب وہ چھ کہ یعنی جب جو کوئی اس قسم کے شخص ہوتا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی کسی اور کی عزت کر لے تو اسے ناراض ہوتا ہے, کیونکہ وہ سارے زیادہ سب سے زیادہ عزت اپنی کروانا چاہتا ہے. اصل عزت مند جو ہوتا ہے وہ دوسرے کی عزت کرتا ہے, کیونکہ اس کی عزت کا احساس ہے کہ عزت ہے کیا چیز. ہاں جی, وہ دوسرے کی عزت کرتا ہے. لیکن جو اس قسم کا نہیں ہوتا, جو عزت مند تو نہیں ہوتا ہے, عزت کا حریص ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ لوگوں سے گویا کہ عزت کو چھین رہا ہوتا ہے. اور اس پر لڑائیاں باقاعدہ ہوئی ہیں, تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا, تو نے مجھ سے بڑی مونچی کیوں نہیں کی, ہاں جی, تو نے میرے سے اونچے مکان کیوں بنایا, ہاں جی, اس پر لڑائی ہوئی ہے. یہ مطلب اس قسم کی باتوں پہ تو یہ اس کا حرص ہے. اب یہ حرص ایک رزیلا ہے, اس سے نقصان تو ہوگا. ہاں جی, اس طریقے سے جو مال کا حرص ہے, اگر ہم ذرا غور کر لیں تو ہم ذرا تھوڑا سا ایوریج اپنے ریکوائرمنٹس کو اگر دیکھیں اور اس کے مطابق اگر مال جمع کر لے تو اس سے اتنا بڑا فساد نہیں پیدا ہوتا. ہم جس وقت مال جمع کرتے ہیں تو اپنے جو موہوم خطرات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, پھر پتہ نہیں اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, پتہ نہیں اگر یہ ہو جائے, اس کے لیے تو پوری دنیا کی دولت بھی کافی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں جی, اگر مزار مطلب یہ ہے کہ مہنگائی اتنی آ جائے تو پھر کیا ہوگا, اور اگر یہ فلاں چیز میں نے لینی ہو اگر یہ اتنی کی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. اب یہ ساری چیزیں اس کا تو پھر جو ضرورت کی چیز ہے انسان کی, جو اس وقت ایوریج اگر اس کے مطابق اگر آدمی پلاننگ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن لوگ بہت ہی زیادہ اوور ایسٹیمیٹ مطلب جانا کر کے جانا چیزوں کو کرتے ہیں, اس کو اپنا ٹارگیٹ بناتے ہیں. ہاں جی, وہ ایک صاحب کو بڑی فکر تھی کہ میرے مرنے سے پہلے پہلے میرے ہر بچے کے پاس کم از کم ایک پلاٹ ہونا چاہیے. یہ اپنے دفتر کی بات بتا رہا ہوں. ہاں جی, تم ظاہر مطلب ہے کہ اس بیچارے کا کیا. ایک صاحب تھے, وہ ہمارے مطلب اتہاس میں سلیکٹ ہو گیا اور اسٹڈی, لیکن وہ یہاں سے جا رہے تھے. تو میں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تنخواہ بہت توڑی ہے. میں نے کہا چاہیے تو کم از کم اس وقت اویلیبل معاشرے کے اندر گریڈ 17 جس کو کہتے ہیں, تو یہ تو اچھا خاصا اسٹارٹ سمجھا جاتا ہے, افسر اسی کو کہتے ہیں, تو آپ اس کو کیسے کم کہتے ہیں, تنخواہیں تو اتنی ہوتی. کہتے نہیں, ہمارے یہاں میمن سوسائٹی میں یہ رواج ہے کہ شادی کے وقت 80 تولہ سونا مطلب ہونا چاہیے, تو اس سے تو میں کیسے بنا سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کے لیے سروس انفٹ ہے, آپ جائیں لوگ کی جیبیں کاٹنا شروع کر لیں, اس سے آپ 80 تولہ کما لیں گے, پھر آپ شادی کر لیں گے. ہاں جی, تو اب یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ حرص, اب 80 تولہ سونے کا شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہاں جی, وہ تو ظاہر ہے مطلب اللہ دے دے پورا پہاڑ دے دے سونے کا, لیکن آپ کی ریکوائرمنٹ تو یہ نہیں ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ تو یہ نہیں ہے. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کا مطلب ایکسٹرا آرڈینری معیار بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں, جس کی وجہ سے پھر ان کو عمر بھر ٹینشن لگی رہتی ہے کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے, اس کے اندر یہ نہیں, اس کے اندر یہ نہیں. واقعتاً اگر انسان غریبوں کی طرف سوچے کہ غریبوں کے پاس کیا ہے, ہاں جی, تو اپنے آپ اپنے چیزوں پر خوش شکر ادا کرے, اور اگر مالداروں کی طرف دیکھے تو پھر ظاہر ناشکری ہوگی. میرے پاس ایک پائلٹ آیا تو اپنا رونا شروع کر دیا کہ یہ فلاں چیز نہیں ہو رہی, فلاں چیز نہیں ہو رہی. مجھے بڑا غصہ آ گیا, میں نے کہا خدا کے بندے تھوڑا سا پیچھے کی طرف دیکھو, تمہاری تنخواہ کیا ہے اور اسے کتنے کم تنخواہ پہ لوگ رہ رہے ہیں, اور تم رو رہے ہو تو پھر باقی لوگ کا کیا حال ہوگا. آئی ویسے لطیفے کے طور پہ بات ہے, سیاسی بات نہیں ہے, کیونکہ سیاسی نام اس میں آ رہا ہے لیکن مقصد میرا سیاسی نہیں ہے. کہتے کسی تقریر میں بٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں, تو سننے والے نے کہا کہ بٹو صاحب غریب ہے تو پھر تم تو غاروں میں رہتے ہیں. مطلب ظاہر پھر تو ہمارا حساب یعنی غاروں کی طرح ہے. اب اس قسم کی باتیں جو ہیں مطلب یعنی ہوتی ہیں, تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا ذرا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ریزنیبل اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق کم از کم ہم زندگی گزار سکیں. یہ میں ایک عام جس کو کہتے ہیں سماجی سطح کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میرے اصلاحی بیان شروع نہیں ہوا, یہ صرف ایک سماجی سطح کی بات ہے کہ ہماری سماج کے اندر جو ہے مطلب اس قسم کی باتیں ہونی چاہیے. اب یہ جو رذائل ہیں جو انسان کو خراب کرنے والے ہیں, تو یہ رذائل کیسے دور ہوں گے؟ آپ ریکویسٹ کر لیں گے جی پلیز یہ رذائل آپ تھوڑے سے نکل جائیں ہمارے حضرت, ہمیں چھوڑ دیں, ہم آپ کے بغیر رہنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ ریکویسٹ آپ جو جسمانی بیماری ہے اس سے بھی کر لیں. ہاں جی, اس سے کر دے کہ یہ ٹی بی چھوڑ دیں, ہمیں کیوں خواہ مخواہ میرے لگی ہوئی ہو, یہ نا مطلب یہ کہ ہمیں تنگ کر رہے ہو, پریشان کر رہے ہو, نکل جاؤ یہاں سے. ہاں جی, تو نہ ٹی وی بات مانتی ہے نہ تکبر بات مانتا ہے. ہاں جی, بات یہ ہے کہ دونوں بات نہیں مانے گی, آپ نے نکالنا ہوگا, چاہے وہ ڈنڈا اٹھا کے اس کو نکالنے کی ضرورت پڑے, آپ کو نکالنا ہوگا خود ہی, ورنہ خود نے اس سے نہیں نکلنا. ہاں جی, تو یہ چیز جو ہے نا مطلب یہ ایک اصلاح کا جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ان رذائل کو دبانا ہے, آپ نے ان رذائل کو نکالنا ہے, یہ رذائل خود نہیں نکلیں گے. ہاں جی, یہ مطلب یہ بنیادی بات ہے. اس کے لیے آپ نے ترتیب بنانی ہے, ترتیب کوئی بہتر سی بنا دو جس پہ عمل ہو سکے, لیکن یہ نہیں کہ آپ بس انتظار میں ہو کہ بس خود بخود ہی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. خود بخود تو آتی ہیں بیماریاں, خود بخود جاتی نہیں ہے. ہاں جی, صحت خود بخود نہیں آتی, بیماری خود بخود آتی ہے. صحت کو لانا ہوتا ہے اور بیماری کو نکالنا ہوتا ہے, بس یہ والی بات ہے. اس لیے یہاں پر جو ذرا الفاظ ہے اس پہ غور کرے, قد افلح من زکاہا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا. پاک کر لیا اس میں فاعلیت ہے, یعنی کرنا پڑتا ہے, کر لیا. وقد خاب من دساہا, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا. یہاں پر کر لیا نہیں ہے, ہاں جی, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا. ہاں جی, من دساہا, جس نے ان کو ویسے چھوڑ دیا, جن کو ویسے انٹچ چھوڑ دیا, تو تباہ و برباد ہو گیا. تباہی و بربادی لائی نہیں جاتی, وہ آتی ہے اپنے اوپر, جبکہ فلاح لانی پڑتی ہے. ہاں جی, صحت کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, بیماری کے لیے چھوڑ دو تو خود بہت بیماری بڑھ جائے گی نا. ہاں جی, بس یہی اس کا بنیادی اصول ہے. بنیادی اصول یہی ہے کہ رذائل کو نکالنا پڑے گا, رذائل کو نکالنا پڑے گا, رذائل کو دبانا پڑے گا. اس کے لیے محنت ہے, اور وہ محنت کیا ہے؟ جو چیز خود سے نہ نکلے آپ اس کو نکالتے تو کیسے نکالتے ہیں؟ ظاہر ہے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اگر وہ مسلسل باہر آ رہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے باہر کے رستوں کو بند کرنا ہے, پھر جو ہے نا میدان کو صاف کرنا ہے, مطلب جو چیزیں. تو اسی طریقے سے آپ نے اس کے اسباب کو روکنا ہوگا, جو اس کے اسباب ہیں ان کو روکنا ہوگا, اور پھر موجودہ جو آ چکے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا, مطلب ظاہر اس کو نکالنا پڑے گا. تو یہ بات ہے کہ اس کے لیے ایک بات تو ریکوائرڈ ہے نا, کہ اس کو نکالنا پڑے گا زبردستی, وہ خود سے نہیں نکلیں گے. ہاں, البتہ اس نکالنے کے لیے اپنے آپ کو جو تیار کرنا ہے وہ ایک حکمت والا طریقہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک انسان یعنی ابتدا میں جس اس میں روحانیت جب نہیں ہوتی تو اس کے اندر اتنا زیل نہیں ہوتا, اتنا جذبہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کر سکے, بلکہ وہ لنگران کرتا جاتا ہے, کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا. اور عمل کی دنیا میں نہیں آتا, ابھی تو میں جوان ہوں, یہ نعرے لگاتا رہتا. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار سامنے لانا ہوگا, اس طریقہ کار کو جذب کہتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا, اپنے آپ کو تیار کرنا, اپنے آپ کو اس کے لیے ذہن سازی بھی کرنی ہوتی ہے. ذہن سازی اس کا اپنا ایک مرحلہ جذب کا. مثال کے طور پر آپ جذب کے معاملات کیسے شروع کریں گے؟ وہ تو ذہن سازی شروع کریں گے نا, آپ اپنے آپ کو کنوینس کریں گے نا. ہاں جی, خود بخود تو آپ سے کرنے ہی شروع کریں گے, اپنے آپ کو کنوینس کریں گے اس کے لیے ضروری ہے. تو اس کنوینسنگ کا ممکن ہے کسی بیان میں آپ سن, کسی کتاب میں پڑھ لیں, آپ کو ویسے خیال آ جائے اور خیال جم جائے. تو یہ چیز مطلب آپ کو پہلے ذہن سازی کرنی ہوتی ہے, پھر قلب سازی کرنی ہوتی ہے, پھر نفس کو منوانا ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں, ذہن سازی, قلب سازی اور پھر نفس کو منوانا, یہ بات ہوتی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ذہن سازی تو کنوینسنگ ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ قلب سازی سے مراد ذکر, مراقبہ, شغل, اس کے ذریعے سے کیفیت جذب کو حاصل کرنا, یا یوں سمجھ لیجئے اپنے نفس کو نرم کرنا, اس کو موڑنے کے لیے جو ہے نا تیار کرنا. ہاں جی, اس کے لیے جو ہے نا آپ اپنے کام کریں گے. تو اس کے لیے جو ہے نا ذکر اذکار ہے, یہ ذکر اذکار آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کریں گے. بہت سارے ذکر اذکار ہیں, مطلب اس میں ہم لوگ پابندی نہیں لگا سکتے, جتنے لوگ ہیں اتنے اصلاح کے طریقے. البتہ گلوبلی بہت مطلب تقریباً 8-10 سلسلے ہیں ایسے جو زیادہ پھیلے ہیں, ان میں 4 ہندوستان میں زیادہ پھیلے, جس میں نقشبندی, قادری, سروردی, چشتی سلسلے ہیں. یہ ان تمام سلسلوں کا اپنا بڑا بڑا کنٹریبیوشن ہے. مثال کے طور پر چشتی سلسلے کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہندوستان میں صحیح معنوں میں نمبر کے لحاظ سے لوگ پہلے ہیں, کہ خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ہندو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا فگر ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے حضرت نے کیا, چلتا رہا معاملہ. پھر جب وقت آ گیا مسلمانوں پر ہندوستان میں اور الحاد پھیل گیا, علمی الحاد بھی, عملی الحاد بھی, اکبر بادشاہ کے دور میں بھی دینی بہت عام ہو گئی. اس وقت ایک نقشبندی بزرگ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں, اور انہوں نے ماشاء اللہ مردانہ وار محنت کر کے ٹاپ پر محنت کیا, ٹاپ پر محنت کیا, عمراء پر محنت کیا, علماء پر محنت کیا, مشائخ پر محنت کی, اور ماشاء اللہ وہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے ان حالات کو موڑنے میں کامیاب ہو گئے. تو ہمارے اوپر یہ نقشبندی بزرگ کا احسان. ذرا تھوڑا سا اپنے پنجاب کے اور سندھ کے طرف نگاہ دوڑائے تو سروردی بزرگ ماشاء اللہ بڑے حاوی نظر آتے, یعنی بابا زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور سراب بابا جلال سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ ہمارے لال شاہ باز قلندر رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ سب حضرات سروردی ہیں, ہمارے ککاس ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سروردی بزرگوں کا پورا ایک ماشاء اللہ یہاں پر, بلکہ میں اگر کہوں تو کہ پاکستان کا یعنی عمومی سلسلہ اگر ہے تو وہ سروردی ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ اس مطلب یہ ہے کہ کسی اور سلسلے کے اتنے بڑے یہاں پر دفن نہیں ہیں جتنے کے سلسلے کے, یعنی اس سلسلے کے ٹاپ لیول کے, یعنی بابا ذکریٰ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ خلیفہ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اس لحاظ سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بابا جی لال سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور شریف میں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی اثر قادری سلسلہ بہت بڑا وسیع سلسلہ ہے, ماشاء اللہ ان کے بڑے اکابر شیخ عبد القادر جیلانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شریف میں دفن ہے اور وہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سلسلوں کا ماشاء اللہ پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر کافی ہولڈ رہا ہے. اب ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، طریقے سے مراد ہے کہ اپنے اپنے طریقے اذکار ہیں، طریقے اذکار ہیں. اب یہ بات ہے کہ قادری حضرات کا اپنا طریقہ اذکار ہے، تو قادری طریقہ اپنے طریقے، چشتی اپنا، سروردی اپنا، نقشبندی اپنا، لیکن بہرحال ہر ایک اپنا اپنا طریقہ ذکر ہے. مثلا کوئی ذکر جہری کرتا ہے، کوئی ذکر سری کرتا ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں سارے چل رہے ہیں، اور لیڈیز کے لیے ہم نے زیادہ تر پریفر کیا ہے نقشبندی حضرات کا طریقہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ عورت کا جو ہے مطلب آواز وہ بھی سطر ہے، لہذا مطلب جس میں زیادہ آواز نہ ہو تو اس میں اچھا ہے. اللہ پاک نے بھی اس میں بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ عورتوں کو اس کا اثر جلدی ہو جاتا ہے، ان کو بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے. مرد سالوں لگے رہتے ہیں اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے جس میں عورتیں مہینوں میں پہنچ جاتی ہیں. تو میں کہ اللہ پاک کی طرف سے بھی تائید ہے، تو ان کو زیادہ چیز اس طریقے سے فائدہ محسوس ہوتا ہے. تو الحمدللہ اب یہ والی بات ہے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ماشاء اللہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اس نظام کو وضع کیا کہ پہلے لطائف ان کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم کے اندر جو سینسنگ پوائنٹس ہیں ان کو ایکچویٹ کرتے ہیں، ذاکر کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، یہ مختلف الفاظ ہیں، متحرک کرتے ہیں، یہ سب الفاظ لطائف کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لطائف کو متحرک کرنا، لطائف کو ایکٹیویٹ کرنا، لطائف کو روشن کرنا، ہاں جی یہ سب جو ہے نا مطلب یہ کہ الفاظ لطائف کے لیے آتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، اب یہ لطائف ٹولز بن جاتے ہیں، ہاں جی لطائف ٹول بن جاتے ہیں. اس سے آگے پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پھر کام لیتے ہیں. تو پہلے فیس کے لیے میدان بنایا جاتا ہے، کیونکہ فیض اوپر سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے میدان جب تک نہیں سجاؤ تو کیسے مطلب ہو؟ تو میدان بنایا جائے. تو مراقبہ احادیت حضرت نے اس میدان بنانے کے لیے استعمال کیا کہ مراقبہ احادیت جو ہوتا ہے اس میں باقاعدہ ہر ہر لطیفے کے اوپر فیض کو ریسیو کرنے کا نظام کنسیو کرنا ہوتا ہے. آج مطلب یہ کہ وہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ فیض ادھر اتر رہا ہے. ایک علمی بات ہے، ایک حال کی بات ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. علمی بات تو اپنی کتاب میں پڑھ لی لیکن ابھی آپ کے ساتھ اسے ہوا نہیں ہے، تو آپ مطلب جب اس کو ہونے لگے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ تو واقعی ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ یہ نظام دوسرا دائرہ جو ہے وہ سرکل وہ اس میں اس نظام کو حاصل کرنا ہو فیض والا. تیسرے میں پھر اصل بات ہوتی ہے جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر ہر لطیفے کے ساتھ جو خاص فیض مناسب رکھتا ہے وہ اس کے اوپر لینڈ کرے. جیسے فعال لما يريد کا جو فیض ہے وہ لطیفہ قلب پر، ہاں جی اس طریقے سے جو صفات ثبوتیہ یعنی اللہ جل شان کی خاص صفات، اس کا جو فیض ہے وہ لطیفہ روح پر. اور پھر جی مطلب یہ ہے کہ جو شوین اور ذاتیہ کا جو فیض ہے وہ لطیفہ سر پر. اور پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ صفات سلبیہ یعنی اللہ پاک جو ہے نا مطلب وہ ایسا نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتے بعض چیزوں میں، جیسے اللہ پاک سوتے نہیں ہیں، اللہ پاک ہاں جی اونگتے نہیں ہیں. تو یہ اس قسم کے جو مطلب نہیں کے صفات جو اللہ کے ساتھ ہیں وہ صفات سلبیہ کہلاتے ہیں. تو یہ لطیف خفی پر. اور پھر شان جامع یعنی سب کا اکٹھا فیض جو ہے ان سب کا وہ لطیف خفا پر مطلب آتا ہے. ان کو مشارب بھی کہتے ہیں، اور ہر شخص کا مشرب اپنا اپنا ہوتا ہے. جیسے مزاج ہوتے ہیں نا مطلب طب کے، کوئی بلغمی، کوئی بادی، کوئی آتشی، کوئی خاکی، اس طرح یہ بھی مزاج کے مطابق طرح ہے کہ کچھ حضرات کو قلب کے ذریعے سے ملتا ہے، کچھ کو روح کے ذریعے سے ملتا ہے، کچھ کو سر کے ذریعے سے ملتا ہے، کچھ خفی ذریعے سے ملتا ہے، کچھ کو فا کے ذریعے سے ملتا ہے، تو گویا کہ یہ ہر شخص کے لیے اپنا اپنا مشرب ہے جہاں سے وہ پی سکتا ہے. ہاں جی, تو یہ مطلب اب یہ جو ہے نا یہاں تک جب ہو گیا تو یہ نظامی فیز کو گویا کہ ڈیولپ کر دیا. اس کے بعد پھر ان کا استعمال ہے, مطلب حقیقت کعبہ ہے, یعنی شریعت کے مطابق اس کو لانا ہے, حقیقت صلات ہے, حقیقت قرآن ہے, ہاں جی, ابدیت ہے, یہ ساری چیزیں. تو یہ ہماری جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ایک جذب کو حاصل کرنے کا ایک باقاعدہ نظام ہے, لیکن اس جذب سے اتنا کام ہوتا ہے جیسے انسان گرم ہوتا ہے, بولے کوئی چیز گرم ہوتی ہے, ابھی وہ گرم ہوا ہے, یہ نرم ہوا ہے, ابھی ایسے کام نہیں لیا گیا, ہاں جی, کام ابھی نہیں لیا گیا. تو کام لینے کے لیے پھر سلوک ہے. تو سلوک کے لیے یہ ہوتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 مقامات کم از کم انسان کو طے کرنے. اب ان مقامات کو ہم کیا کہتے ہیں, ذرا تھوڑا سا بعض لوگ اس میں ٹچ ہی ہوتے ہیں, ٹچ ہی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اگر ڈیفینیشن سمجھ لے تو پھر کوئی اس میں ہونی بات نہیں. ہر مقام جو ہوتا ہے وہ اصل میں چندرزائل کے نکلنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. ہاں جی, تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسٹیبلش ہو جائے تو اس کو مقام کہتے ہیں. مثلاً کسی وقت آپ کو کوئی رذیلہ دب گیا اور پھر جاگ گیا تو یہ مقام نہیں ہے, یعنی وہ اتنا کنسسٹنٹلی مطلب یعنی وہ اس کے مطابق ہو جائے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اب چینج نہیں ہوگا, وہ جو ہے نا وہ یہ ہے اس کو مقام کہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دو طرح کی گویا کہ بیان ہے, ایک بیان جو ہے نا مطلب مقام کا یہ ہے, ایک بیان مقام کا یہ ہے کہ یہ مقام حاصل ہو گیا, اور دوسرا بیان یہ ہے کہ رذیلہ ختم ہوا. ہاں جی, یہ رذیلہ, اب مثال کے طور پر قناعت حاصل ہو گیا تو حرص ختم ہو گیا. اب قناعت کے حاصل ہونے پر میری اگر نظر ہو تو میں آپ کو اپنے آپ کو بزرگ سمجھ سکتا ہوں, اور اگر میں اپنے رذیلے کے دور کرنے پر نظر رکھوں تو جتنی بھی باقی ہوگی تو میں کہوں گا ابھی تو اصلاح نہیں ہوئی, تو گویا کہ اپنی اصلاح پر نظر ہوگی تو آج کل کے لحاظ سے کون سا مناسب, آج کل کے لحاظ سے یہی مناسب ہوگا جس میں رذائل پہ نظر ہو, تاکہ جو ہے نا مطلب انسان رذائل کو نکال سکے اور اپنے بزرگی پہ نظر نہ ہو. تو اس وقت جب رذائل پہ نظر ہوتا ہے تو اس میں فنائیت آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے, اور جب مقامات پر نظر ہوتی ہے تو اس میں انسان کی بزرگی پہ زیادہ نظر ہوتی ہے. آئی, تو یہ بات تو ایک ہی ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن مختلف ہے. ہاں جی, اور اثرات بھی مختلف ہیں, جیسے کوئی گلاس آدھا خالی آدھا بھرا, تو جو آدھا بھرا کو سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مثبت انداز میں سوچ رہے ہیں, جو آدھا خالی سمجھ رہا ہے تو وہ جو مطلب ہے کہ منفی کے مطابق سوچ رہے ہیں. تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اپنے اپنے, جیسے میں نے ابھی مثال دی, صرف اپنے بڑوں یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں کو دیکھنا جیسے دین میں, تو انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا, اور اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھے, حالانکہ چیز تو ہے کہ وہ جتنا ہے اتنا ہی ہے. ہاں جی, اسی طریقے سے مطلب ریفرنس چونکہ چینج ہوتا ہے لہذا اس وجہ سے اس میں احتیاط کرنا ہوتا ہے. اب ہر دور کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں, ہر دور کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. تو اس دور کے جو حالات ہیں کہ انسان کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا لگانے کا, جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے سب کچھ, تو ایسے دور میں یہ اگر مقامات کی طرف ان کو لگا دیا تو اس میں بزرگی کی بات زیادہ آئے گی, کیونکہ اتنا وقت تو لگا نہیں سکتا, نتیجہ تن وہ پوری صفائی تو ہو نہیں رہی, تو تھوڑی تھوڑی صفائی پہ اگر وہ مقام کا احساس کرنے لگے تو پھر تو کیا, تو اس وقت رذائل کے سوچ ہی زیادہ بہتر ہے نا. تو رذائل کا سوچ رکھنے والے اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار سمجھتے ہیں. ہاں جی, اور مقامات پہ نظر رکھنے والے اگر وہ اس لیول کا جذب نہ ہو تو پھر عین ممکن ہے کہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگے. تو اس وجہ سے اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو سے آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رذائل کو دور کرنے پر نظر زیادہ ہونی چاہیے. اس میں فنائیت زیادہ ہے, ہاں جی فنائیت اس میں زیادہ ہے. اس وجہ سے اس فنائیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو رذائل کو دور کرنا ہے. اب رذائل کیسے دور ہوں گے اور مقامات کیسے حاصل ہوں گے, اس میں تقسیم کار ہے. کچھ کام شیخ نے کرنے, کچھ کام مرید نے کرنے. جو کام مرید نے کرنے وہ شیخ نہیں کرے گا, جو شیخ نے کرنے وہ جو ظاہر مطلب جو جو شیخ نے کرنے وہ مرید نے نہیں کرنے, جو مرید نے کرنے وہ شیخ نے نہیں کرنے, ورنہ درمیان میں خلط ملط ہو جائے گا. گائیڈنس شیخ دے گا, عمل مرید کرے گا, نتیجہ شیخ دے گا, ہاں جی مرید اس کو مانے گا. اگر نتیجہ بھی مرید ہی دیکھنے لگے تو اپنے شارٹ سائٹڈنیس کی وجہ سے, اپنی کم علمی کی وجہ سے غلط ریزلٹس لے سکتا ہے. ہاں جی وہ ایک دفعہ کسی نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے اس نے اجازت دے دی, تو ہمارے بزرگ نے فرمایا یہ خواب آپ کے شیخ کو دیکھنا چاہیے, آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر آپ دیکھنا چاہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا نفس اس میں شامل ہے. تو یہ بات بالکل کری کری باتیں, صاف صاف باتیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو مطلب یہ جو شیخ کے کام اس کو شیخ پہ چھوڑنا چاہیے, جو مرید کا کام ہے مرید کو کرنا چاہیے. تو یہ جو مقامات والی بات ہے شیخ کے لیے چھوڑنی چاہیے, ختم نہیں کرنا چاہیے. جو رذائل والی بات ہے وہ مرید کو چھوڑنی چاہیے. گائیڈنس شیخ کو کرنی چاہیے, عمل مرید کو کرنا چاہیے. میرے خیال میں ساری باتیں فٹ ہو جائیں گی. اس طریقے سے ہمارے ہاں ماشاء اللہ نقشبندی چشتی سارا اکٹھا ہو جائے گا. کیوں وقت سے کیا ہے, چاہے ذکر زہر سے آپ جذب حاصل کر لیں, چاہے آپ مراقبات سے حاصل کر لیں, ہے تو جذب ہی نا, ہے تو جذب ہی, کام تو جذب کا کرے گا. تو اب اس کے بعد جو ترتیب ہے وہ سب ایک ہے, لہذا ہم لوگ اس ترتیب پہ کام کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگ کو کبھی بھی جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. آج اس کے لیے کیا کرے گا, مرید اپنے احوال بتائے گا, مرید اپنے احوال بتائے گا. پہلے سب سے پہلے جو احوال ہوں گے وہ عیوب بتائے گا. سٹارٹ تو عیوب سے ہوگا, جیسے مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو پھر کیا پہلے کیا بتاتا ہے جب تک اس نے دوائی شروع نہیں کی, تو صرف اپنی بیماری بتاتا ہے. ہاں جی تو ڈاکٹر اس کو علاج بتاتا ہے, وہ دوائی لیتا ہے, وہ کہتا ہے, پھر اگلے رپورٹ پہ آتا ہے اپائنٹمنٹ پہ تو بتاتا ہے میں نے یہ دوائی کھائی ہے اور یہ اثر ہوا ہے, اب ایسا میں فیل کر رہا ہوں. یا ڈاکٹر خود سے پوچھتا ہے اور اس کا وہ جواب دیتا ہے, اس کے مطابق اپنی دوائی کو یا برقرار رکھتا ہے یا پھر اس کو چینج کرتا ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے, اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے معاملہ. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو مرید کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عیوب بتائے جو اس کو معلوم ہے. ان عیوب کے لحاظ سے ممکن ہے کہ شیخ ان سے مزید کچھ پوچھے اور ان کے دوسرے عیوب جس تک ان کی رسائی نہیں ہے سمجھنے کی, وہ شیخ کو رسائی ہو جائے اور بتائے, وہ معلوم کر لے کہ اس میں یہ بھی. تو پھر اس کے بعد وہ علاج بتاتا ہے, علاج مجاہدہ ہو سکتا ہے, ذکر اذکار ہو سکتا ہے, کوئی سوچ ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ کر کے اگلی دفعہ جب آتا ہے تو اس کو وہ بتاتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے اس طرح ہوا ہے. بس یہی سلسلہ چلتا رہے گا, اس سے ہی ماشاءاللہ سارے رذائل یعنی جس کو کہتے ہیں چار حق مرشد کے ہیں لیکن کو یاد, اطلاع اپنے حوال کا, اتباع شیخ کے انسٹرکشنز کا ضروری ہے, اور اعتقاد یہ کہ میرے لیے میرا شیخ سب سے زیادہ اچھا ہے, اور انقیاد پھر اسی کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہے. اللہ جل شان ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا. اب بہت سارے کنفیوژن دور ہو گئی جو پہلے ہوا کرتی تھی, یہ کیا ہے, یہ چیز کیا ہے. اب ماشاء اللہ بالکل چیزیں اسٹریم لائن ہو گئی. ہاں جی اب اگر کوئی چلنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو ہی ہمت ہارے, مطلب یہ ہے کہ تو ہمت کرے تو راستہ ہموار ہے. ہاں جی مطلب یہ راستہ بالکل ہموار ہے, اب تو اس پہ اوپر آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے. تو اس وجہ سے اب کام شروع کر لیں, زیادہ سوچ میں نہ پڑیں. طریقے سارے ٹھیک ہیں, کسی طریقے کو غلط نہیں کہنا چاہیے. البتہ اپنے لیے جو مناسب ہو وہی کرنا چاہیے. اپنے شیخ کو یہ سمجھو کہ وہ مجھے کس طریقے سے چلائے. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ خود اپنے ذہن کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. یہ باتیں ڈاکٹر کے سوچنے کی ہیں کہ کون سے طریقہ اس کے لیے استعمال کیا جائے, لیکن یہ والی بات کہ ڈاکٹر جو بھی کہے پھر اس کے مطابق عمل کرنا, یہ مریض کا کام ہے. ڈاکٹر زبردستی کسی کو وہ جو ہے نا وہ دوائی نہیں کھلا سکتا. یہ ذمہ داری ظاہر مطلب ہے کہ مریض کی اپنی ہے, وہ کہے گا اس کے مطابق, پھر اس کے بعد صحیح کوٹ کرے گا مال میں اپنے احوال, اور اس کے بعد پھر جو بتایا جائے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہ آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اللهم اهدنا الصراۃ المستقیم, صراۃ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.